أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا أبي القاسم الطاهر المعصومين، والحمد لله على أعدائه المجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم، فهو السلام عليك يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث قياما. صلوات الاثنين قرآن عظیم، قرآن مجید میں جناب عیسیٰ کی گفتگو ذکر فرما رہا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ السلام علیہ، میرے اوپر اللہ کا سلام ہے، یوم ولدت تو جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت اور جس دن مجھے موت آئے گی، وہ یوم ابعث حیا اور جس دن اللہ مجھے پھر زندہ کر کے روز قیامت اٹھائے گا. عزیزان گرامی، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو چل رہی ہے وہ ذہن عالی میں ہوگی کہ عظیم ہستیاں قابل سلام ہیں، لہذا ہم حسین ابن علی کو سلام عرض کرتے ہیں. ایک مشہور سلام جو زیارت وارثہ کے نام سے مشہور ہے، اس کے موضوع پر ہمارے آپ کے درمیان بات ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، اے نوح نبی کے وارث آپ کا سلام، اس کو عرض کیا تھا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس طرح جناب نوح کی کشتی جب چلی تو صرف وہی بچے جو کشتی میں تھے، باقی سب ڈوب گئے، اسی طرح حسین جب کشتی نجات کو لے کے چلے تو کائنات کا ذرہ ذرہ ہم کو ظلم، ناانصافی، بے دینی آپ کے سلام میں ڈوبتا ملا. خالی اتنے ہی لوگ بچے جتنے حسین ابن علی کے ساتھ تھے، اور 1400 برس سے گزرتی ہوئی تنقید عالم امام عالی مقام کو سلام بھی کر رہی ہے، ان کو نذرانہ عقیدت بھی پیش کر رہی ہے، ان کے باطل کو برا بھی کہہ رہی ہے، اور ان کے ظالموں سے اظہار نفرت بھی کر رہی ہے. یہ 1400 برس کا فیصلہ خالی یزیدی کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان سب کے خلاف ہے جن نے یزید کی تعریف کی تھی. خالی یزید کے خلاف آواز نہیں ہے، بلکہ ان سب کے خلاف آواز ہے جن نے یزید کو سپورٹ کیا. تو عزیزان گرامی، اب حق و باطل کا فیصلہ تو ہو چکا ہے، نجات کی کشتی لوگوں کو بچا چکی، اب مزید کون سی چیز ایسی ہے جو سمجھنا باقی رہ جائے. آئیے بات کو آگے بڑھائیں. السلام علیکم وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، آپ کا سلام ہو اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث. توجہ چاہتا ہوں وزیرہ نگرانی جہاں جہاں آواز جا رہی ہے, السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ کو سلام. منزل ادیت اسی ہو رہی ہے جناب آدم, جناب آدم کے بعد جناب نوح, جناب نوح کے بعد جناب ابراہیم, جناب ابراہیم کے کردار میں جو خاص جوہر ہمیں نظر آتے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ ابراہیم بت شکن ہے, بت شکنی کردار ابراہیم کا جوہر ہے. ایک بات. دوسری بات, ابراہیم اپنے وقت کے عظیم سلطان نمروز سے ٹکر لیتے ہیں, تو اقتدار سے ٹکرانا ابراہیم کی دوسری صفت ہے. ابراہیم محبت خدا میں دہشتی آگ میں کود پڑتے ہیں, تو دہشتے ہوئے آگ میں کود جانا اس کو ابراہیمی کا جلوہ ہے. اور ابراہیم اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھتے ہیں, آخری امتحان میں جو ابراہیم کامیاب ہوتے ہیں وہ قربانی کا امتحان ہو. جو چاہتا ہوں ابراہیم کی یہ چار صفتیں بہت منانا ہیں. ابراہیم بت شکن ہے, ابراہیم اقتدار شکن ہے, ابراہیم اللہ کی محبت میں دہشتی آگ میں کود جاتے ہیں, اور ابراہیم اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے رکھتے ہیں. ہم حسین کو سلام کرتے ہیں یہ کہتے ہیں السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ, اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث آپ کا سلام ہو. اب آئیے میں ایک ایک چیز ایکسپلین کروں تو پھر آپ کو صحیح لکھ پائے کہ ابراہیم خلیل اللہ کی وراثت کیا ہے. میں نے جناب ابراہیم کے کردار کی چار صفتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ابراہیم اللہ کے ان دوستوں میں ہیں جنہوں نے قوم والوں کی پرواہ کیے بغیر جا کے بت شکنی کی. وارث ابراہیم وہی ہو سکتا ہے جو بت شکن ہو. بت کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیے, بت خالی پتھر کا تراشا ہوا مجسمہ ہی نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کی راہ میں جو بھی بندوں کو اللہ سے بھٹکا کے دوسری طرف لے جانے کے لیے کھڑا ہو وہ بت ہے. بت خالی پتھر کا پیسہ ہوا اسٹیچو نہیں ہے, ہر وہ شے جو غیر اللہ ہو اور اس کی پرستش کی جائے وہ بت ہے, اور ہر وہ شے کہ جو اللہ کے راستے سے ہٹائے اور انسانوں کو بہتائے وہ بت ہے. عجیبا پتھر کے بت توڑنا آسان ہے, رسم و رواج کے بت, ذکر کے بت, نظریات کے بت, دولت کے بت توڑنا مشکل ہے. حسین نے کون سا بت توڑا ہے؟ حسین نے کون سا بت توڑا؟ حسین کی بت شکنی تاریخ سے پوچھئے کہ کون سا بت توڑا ہے رسول کے نوازے میں. وہ بت ہی تھا جو اللہ کے نمائندے سے بیعت مانگ رہا تھا. غور کیجیے آپ, وہ بت تھا جو اللہ کے نمائندے سے بیعت مانگ رہا تھا. بت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بت پرست یہ کرتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کے آگے زمین جھکاتا ہے. تو بت کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے میرے سامنے جھکو. تو جب حسین سے یزید طالب بیعت تھا تو وہ عمل کر رہا تھا جو عمل بت ہے. اور کیجیے گا آپ اس مسئلے کو, وہ عمل کر رہا تھا جو بت کا عمل تھا. جانے وہ نائب رسول نہیں تھا, وہ اسلام کا حاضر برحق نہیں تھا, وہ سچا رہبر نہیں تھا. اس کو قرآن مجید کی تفسیر, حدیث رسول کی توضیح اور احکام اسلامی کے تفاصیل بیان کرنے کا حق نہیں تھا. مگر اس کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ امیر المومنین ہے, وہ خلیفۃ المسلمین ہے, وہ نائب رسول ہے, وہ خلیفہ رسول ہے, وہ رہبر اسلام ہے, وہ دنیا کو بتائے گا کہ اسلام کیا ہے اور وہ دنیا کو سمجھائے گا کہ رسالت کیا ہے. سچے اصلاً وہ کچھ نہیں تھا. تو یہی تو کامیانہ بولتا ہے اور طاقت کے نشے میں چور ہو کے وہ چاہتا تھا کہ حسین سے بیعت لے تاکہ حسین جیسی عظیم ہستی اپنی جان بچانے کے لیے اس کے اس عمل کی تصدیق کر دیں تاکہ وہ کنفرم ہو جائے اور پھر کوئی دوسرا اسے چیلنج کرنے والا نہ رہے. عجیب و غریب منزل ہے ابھی جانے کے ابھی. اور حسین اس بت کو توڑنے کے لیے کربلا تک آ گئے. یا حسین اس کو مدینہ ہی میں کیوں نہ توڑا؟ کیا ماحول مناسب نہ تھا؟ اس کو مکے میں کیوں نہ توڑا؟ کیا مکے کی پاک سرزمین کو ہم آلودہ نہیں کرنا چاہتے تھے اس سے؟ لہذا کربلا کے میدان میں نکل کے آئے. جاؤ سامنے جس بھی ہمیں کلمہ پڑا ہے, جو جو مسلمان ہے, جو جو رسول اور خدا کو مانتا ہے, وہ اپنے دماغ میں فیصلہ کرے کہ یزید صحیح تھا یا حسین صحیح. آج بھی وقت ہے, جو گزر گئے وہ گزر گئے, جو زندہ ہیں وہ فیصلہ کریں کہ دونوں میں کون صحیح ہے. یزید صحیح تھا تو حسین صحیح تھے. اور اگر آپ کی زبان نسبت کرے اور رکے یہ کہتے ہوئے کہ یزید صحیح تھا, اگر زبان جلدی سے یہ نہ کہہ دے اور روانی سے منہ سے یہ نہ نکل جائے کہ یزید بالکل ٹھیک تھا, تو سوچیے کہ یزید کیوں غلط تھا. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سنیے, سوچیے یزید کیوں غلط تھا. سارے عالم اسلام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی سوائے حسین اور ان کے سب ساتھیوں کے, کہ یزید پر اجماع ہو چکا تھا. مکے میں مدینے میں، کوفے میں، بصرے میں، شام میں، مصر میں یہی اتحاد کا بات چل رہی تھی کہ یزید کے اوپر اجماع ہو چکا تھا، یزید کا باپ یزید کے لیے وصیت کر چکا تھا، خاص خاص لوگوں کی کمیٹیوں نے مل کے یزید کو سن لیا تھا، طاقت و قوت کے بل پر یزید خلیفہ بن چکا تھا، تو خلیفہ سازی کے جو چار اصول ہیں، اجماع، شورا یعنی کمیٹیوں کا ہونا، استخلاف یعنی پہلے والے کا وصیت کرنا، اور قہر و غلبہ یعنی طاقت و قوت کا ہونا، یہ چاروں چیزیں یزید کی ذات پر جمع تھیں، تو اس اصول کی بنیاد پر یزید اعلیٰ درجے کا خلیفہ تھا، چار میں سے ایک چیز بھی اگر کسی کو حاصل ہو تو وہ خلیفہ ہو جاتا ہے، یزید کو چاروں چیزیں حاصل تھیں، یعنی اجماع بھی تھا، شورا بھی تھا، استخلاف بھی تھا، قہر و غلبہ بھی تھا، ایسے یزید کو حسین نے چیلنج کیا، سنیے گا، اے ابراہیم کے وارث، ایسے یزید کو حسین نے چیلنج کیا کہ میں تجھے نہیں مانتا، اور کھلے میدان میں چیلنج کر کے لڑائی لڑی، 1400 برس سے دنیا کہہ رہی ہے کہ یزید غلط، حسین صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع غلط، حسین صحیح، کیا مسئلہ ہے؟ ابراہیم کے وارث آپ کا سلام، اس مسئلے کو جتنا سوچیے گا اتنا ہی پیچیدہ ہوتا جائے گا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حسین کے پاس کون سی ایسی شے ہے جس کے لیے یزید کو ذبح کے بیعت کرو، اور اجماع کے بعد، شورے کے بعد، استخلاف کے بعد، خیر و غلبے کے بعد یزید کے پاس وہ کیا کمی ہے جو حسین کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی؟ کیا کمی ہے؟ اور پھر جب حسین نے بیعت نہیں کی تو وہ کون سی کمی رہ گئی جو آج تک نام یزید داخل اسلام ہو؟ ہر لوگ یزید کو برا کہتے ہیں کہ یزید نے غلط کیا، حسین صحیح تھے اور یزید غلط تھا، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ رسول اللہ کے 50 برس کے اندر اندر ہوا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، اس بات کو ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیے آپ، ہر بات کو راستے پر ڈھالنے دیجیے، کبھی یہ بھی سوچیے کہ رسول کی رحلت یا ہماری روایت کے مطابق سفر کے آخر میں، یا عام روایت کے مطابق ربیع الاول کے شروع میں، سن جا رہا ہجری، امام حسین کی شہادت محرم کی دسویں تاریخ سن 61 یعنی رسول کی رحلت کے 50 ایئرس پورے ہونے کے کچھ دن پہلے ہی امام حسین شہید ہو گئے. پورے 50 سال نہیں کمپلیٹ ہوئے تھے رسول کی رحلت کو کہ امام حسین شہید ہو گئے. تو ود ان 50 ایئرس تو یہ کیا کہ ربیع الاول جب آ جاتا تو کہتے 50 برس پورے ہو گئے. 50 برس پورے نہیں ہوئے تھے کہ امام حسین شہید ہو گئے. ہو گئے نا. اچھا اب غور طلب بات یہ ہے کہ یہ واقعہ آج کا نہیں ہے. جو کہا جا رہے اب تو لوگ خراب ہو گئے اس لیے خراب لوگوں کے ہاتھوں یہ واقعہ ہو گیا. یہ واقعہ 50 برس کے اندر کا ہے. جب یزید کو سپورٹ ملی اور امام حسین کو سپورٹ نہیں ملی تو وہ لوگ جنہوں نے یزید کو سپورٹ کیا ان کے متعلق کیا خیال ہے؟ یزید تو برا تھا تو تم طے ہو گیا کہ برا تھا. لیکن اکیلا یزید برا تھا یا وہ سب برے تھے جنہوں نے یزید کو سپورٹ کیا؟ دیکھیے اکیلا یزید اتنا طاقتور کیسے ہو گیا تو اس نے حسین کو مار ڈالا جب تک اس کو سپورٹر نہیں ملے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں میجورٹی نے یزید کو سپورٹ کیا تھا. تو رسول کے 50 برس کے اندر اندر جو میجورٹی تھی وہ یزید کی سپورٹر تھی اور یزید غلط ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ میجورٹی غلط ہے. تو اب اگر ہم کہتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ ڈھونڈنا ہے تو در امام پہ آؤ تو کیا غلط کہتے ہیں؟ در محمد حسین نجس کے بنی تھی اور ہر اس خیال و تصور کے بت کو توڑا جو اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف لا کے بتائے. ابراہیم ابو چکن کے وارث. ابراہیم نے اپنے زمانے کے عظیم بادشاہ نمرود کا مقابلہ کیا. حسین نے اپنے زمانے کی عظیم طاقت یزید کا مقابلہ کیا. نمرود کا زمانہ ہم سے بہت دور ہے, ہمیں نہیں معلوم نمرود کی سرزمین کا رقبہ کتنا تھا. تاریخ سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہی کہ دریائے دجلے اور فرات کا جو علاقہ ہے, یہ شام کا علاقہ اور نیچے عراق تک جہاں سولیزیشن کا جو میدان تھا شاید یہی علاقہ تھا جہاں نمرود کی حکومت تھی اور جہاں نمرود اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا. وہی علاقہ جو نمرود کا تھا وہی علاقہ یزید کا تھا. جس علاقے پر نمرود کی حکومت تھی اسی علاقے پر یزید کی حکومت تھی اور اپنے وقت کی مخلص دنیا کا مالک تھا. آج سے 1400 برس پرانا مت بنائیے, لڑکوں سے نہ کہیے, کسی ہسٹری اور جاگرفی کے ماہر کو پکڑیے. تو اس مرد میں آسٹریلیا نہیں ہوگا, اس مرد میں یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ, کینیڈا, ساؤتھ نارتھ امریکہ, ساؤتھ امریکہ کچھ نہیں ہوگا. اس مرد میں یورپ آباد نہیں ہوگا, آپ 14 برس پرانا میپ بنائیے, اس میپ پر یزید کی سلطنت ابھاریے. جب اس میپ پر یزید کی سلطنت ابھرے گی تو 2/3 دنیا کا مالک نکلے گا یزید, جس کے پاس پورا شام, پورا جارڈن, پورا اسرائیل, پورا لبنان, پورا عراق, پورا ایران, پورا افغانستان, سندھ کا علاقہ جو آج پاکستان ہے, قزاقستان کا علاقہ جو کسی زمانے میں روس میں داغ آباد ہو گیا ہے, اپر افریقہ پورا, افریقہ کا اوپری حصہ, مصر, سب یزید کے قبضے میں ہے. پورا آج کا سعودی عربیہ جو کہلاتا ہے یہ سب یزید کے قبضے میں ہے. پورا ترکی یزید کے قبضے میں ہے. آج اتنا بڑا کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں ہے اکیلا جتنا بڑا یزید تھا 1400 برس پہلے. اتنا بڑا بادشاہ ایک آدمی کو للکار رہا ہے. اگر حسین یزید کے خلاف سپورٹ بھی مانگتے تو کس کی ملتی؟ اس لیے کہ یزید کے خلاف دنیا کے 2-4 چھوٹے چھوٹے دو ملک تھے, یا رومن امپائر تھا اس میں یزید سے لڑنے کا دم نہیں تھا, یا ادھر یہ ہندوستان کا علاقہ اور ہندوستان کے دیواریں چین کے پیچھے چین کا علاقہ تھا جو آباد تھا, یہ کہاں لڑنے نکلتا یزید سے اور کیا لڑ پاتا؟ اب سمجھیے آپ کے طاقت کو حسین نے کیوں ختم کر دیا. دنیا میں ہر لڑائی طاقت سے لڑی گئی ہے, اور طاقت کی لڑائی جب ختم ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ ذہنوں سے اس کی یادیں بھی ختم ہو جاتی ہیں. دنیا میں جو بھی لڑائیاں لڑی گئیں جس وقت تک لڑی جاتی رہی اس وقت تک ان کا چرچا رہا, اور جب ختم ہو گئی تو اس طرح دنیا بھول گئی کہ جیسے کبھی ہوئی نہیں تھی. بچوں کو جانے دیجیے, لیکن ابھی اس مجلس میں میرے اتنی عمر کے لوگ بہت سے بیٹھے ہوں گے جن کو دوسری جنگ عظیم یاد ہوگی, جس وقت لڑی جا رہی تھی ساری دنیا کا اس کا اثر تھا. ساری دنیا میں آگ جب بھاگ رہی تھی یا اس کی گرمی محسوس ہو رہی تھی, یہ آج تک کے جب ختم ہوئی تو جرمنی اور جاپان ہار گئے, برطانیہ اور اس کے اتحادی جیت گئے. جو میں بچوں کے لیے سنا رہا ہوں, بہت سے بوڑھے ایسے بیٹھے ہوں گے جو کہیں گے ہاں ہمیں یاد ہے, جرمنی اور جاپان ہار گئے اور برطانیہ اور اس کے اتحادی یعنی امریکہ جیت گئے. انجام یہ ہوا, سنیے گا, یہ ابھی گزشتہ تاریخ کا قصہ ہے. انجام یہ ہوا کہ جاپان کا بادشاہ ہاتھ باندھ کے امریکی جنرل کے سامنے آیا اور جرمنی کے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا. دیوار برلن پھینک کے 50 برس نہیں گزرے تھے کہ جرمنی ایک ہو گیا اور جاپان نے جو ترقی کی تو امریکی سڑکیں جاپانی مال سے بھر گئیں. ابھی شکست کو 100 برس نہیں گزرے ہیں, نہ کسی جاپانی کو یاد ہے کہ وہ ہارا تھا, نہ کسی جرمنی کو یاد ہے کہ وہ ہارا تھا, نہ برطانیہ کے سر پر جیت کی تلوی ہے, نہ جرمنی کے دامن پر ہار کی قید ہے. ابھی جانے گرامی
14 برس پہلے صفیر کے سامنے جو گرا تھا ابھی تک کھا کے ذلت میں ہو رہا
ابراہیم خلیل اللہ کے وارث حسین نے اپنے مقابل کو جس طرح شکست دی ہے تاریخ شکست میں یادگار شکست ہے, ورنہ شکست کھانے والے چار دن کے بعد جیتنے والوں کے پہلو میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. حسین کے سامنے جو ہارا ہے ابھی تک اٹھا نہیں ہے کھا کے ذلت سے, بلکہ ہم نے تو نیا تجربہ کیا کہ وہ تو خالی نہیں اٹھا ہے, جو اس کی ہمدردی کے دھکے دیکھتا ہے وہ بھی اسی کے پہلو میں لیٹ رہتا ہے. بہرحال جناب ابراہیم نے نمرود کا مقابلہ کیا اللہ کی محبت. ابراہیم کا قصہ میں آپ کو سناؤں کہ ابراہیم کے تین امتحان ہوئے اور امتحانوں میں آپ دیکھیے گا پروگریس اوپر جا رہا ہے امتحان کا اسٹینڈرڈ. جیسے کوئی بچہ پڑھتا ہے تو جیسے جیسے آگے جاتا ہے ویسے ویسے اسٹینڈرڈ اوپر جاتا ہے, ویسے ویسے سنیے جناب ابراہیم کے تین امتحان ہوئے. پہلا امتحان مال سے ہوا. تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ابراہیم شہرا میں کھڑے ہیں اور بھیڑوں کا گلہ ہے شیپ کیٹل اور وہ چڑھ رہا ہے, کئی سو بھیڑے ہیں اور جنگل ہے صحرا ہے سناٹا ہے. ابراہیم بھڑے اپنے گلے کی نگرانی بھی کر رہے ہیں اور زبان کا ذکر خدا بھی ہے, دل اللہ کی طرف ہے اور کھڑے ہیں اور بھیڑے چل رہے ہیں. ایک دفعہ جناب ابراہیم کو احساس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے, مل کے دیکھا کہ کوئی ایک بڑا حسین خوبصورت جوان کھڑا ہے, نہایت ہینڈسم نہایت خوبصورت ادب خوبصورتی ہے اس کی, اور وہ ان کو دیکھ نہیں رہا ہے, وہ بڑے انداز میں والہانہ انداز میں آسمان کو دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ آسمان کو دیکھتے دیکھتے اس نے بڑی اچھی آواز میں اللہ کو پکارا, انہوں نے کہا سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح. ایسا لگا کہ جیسے ذرے ذرے سے صدا آنے لگی, ابراہیم اپنے رب کا نام سن کے اور اس کی خوبصورت آواز جھوم اٹھے, بڑی محبت سے اس کے قریب گئے, بڑے پیار سے اس کو خطاب کیا, کیا بھائی کیا تو میرے اللہ کا نام لے رہا ہے میرے رب کا نام لے رہا ہے؟ تم نے کہا ہاں اسی کو پکار رہا ہوں. کیا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا آواز ہے تیری اور کیا انداز ہے تیرا اور کیا کیف ہے تیرا, تو نے میرا دل جیت لیا بھائی. واہ 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 واہ. مگر بھائی ابھی میرا دل بھرا نہیں اپنے رب کا نام سننے سے, یہ جو گلہ چل رہا ہے یہ میرے ہی ہے, میں آدھی بنگلیا تجھے دے دوں گا ایک دفعہ اور پکار دے. تو میں کہا اچھی بات ہے, تو میں اسی انداز سے آسمان کو دیکھا اور پھر آواز دی صبح قدوس رب الملائکہ والروح, معلوم ہے ذرے ذرے سے آواز آ رہی ہے فرق سے. ابراہیم کو کیسے ذکر خدا اور بڑھا. اس کو ایک دفعہ دیکھا, چل گئے بھائی واہ کیا آواز پائی ہے تم نے, کیا انداز ہے تمہارا. ارے یہ آدھا گلہ بھی میں لے کے کیا کروں گا, یہ بھی تم ہی لے جاؤ. ایک دفعہ اور پکار دو, ایک دفعہ اور پکار دو. تم نے کہا ایک دفعہ اور پکار دیا, اب پورا گلہ اسی کا ہو گیا. مگر جناب ابراہیم کو ذکر خدا سننے سے ابھی تسکین نہیں ہوئی, ابھی اور دل چاہتا ہے کہ اس کا نام سنیں. چلو بھائی کیا تمہاری آواز ہے اور کیا تمہارے پکارنے کا انداز ہے. بھائی دل نہیں بھرا ابھی, مگر اب میرے پاس کچھ رہا نہیں, یہی گلہ تھا میرے پاس, اس کے علاوہ کچھ نہیں جو تم لے گئے. مگر ایک بات میں سوچ رہا ہوں کہ اب میرے پاس مال تو نہیں ہے, مگر میری جان تو ہے ابھی. اگر تمہیں اس کی خدمت عدمت کے لیے کوئی آدمی بھی تو چاہیے ہوگا, میں زندگی بھر تمہاری خدمت جاری کروں گا. ایک دفعہ میرے خدا کو اور پکار دو. اس نے صاحب ایک دفعہ اور پکار دیا. اب ابراہیم اس کے پہلو میں آگے کھڑے ہو گئے. کہا بھائی ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو وعدہ خلافی کریں, جو کہا ہے زندگی بھر اس کو عمل ہو. ذرا ایک نقطہ یہاں کا غور کیجیے گا, میرے موضوع سے الگ بھی ہے اور نہیں بھی ہے, کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار سننے کو دل چاہتا ہے. اب دنیا ہم سے یہ نہ پوچھے کہ نعرہ حیدری کیوں لگاتے ہیں. چلو ہم جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام بار بار سننے کو دل چاہتا ہے, اور آدمی ہر قربانی دے کے اس کا نام سننا چاہتا ہے. جناب ابراہیم نے کہا بھائی اب میرا مال بھی تیرا اور میری جان بھی تیری, اور ہم لوگ زیادہ خلاف لوگ نہیں ہیں. وہ خوبصورت آدمی مسکرانے لگا, کہنے لگا ابراہیم میں تمہارا مال لے کے کیا کروں گا, میں تمہاری جان لے کے کیا کروں گا. تمہیں اپنا مال بھی مبارک, تمہیں اپنی جان بھی مبارک, اور ایک مبارکباد اور قبول کرو, تم امتحان میں پاس ہو گئے. کہہ لگے ہاں امتحان کیسا اور پاس ہونا کیسا, یہ کیا معاملہ ہے, کیا آپ مجھے پہچانے نہیں, کیا کون ہو تم؟ کیا میں جبرائیل ہوں, مجھے اللہ نے بھیجا تھا کہ میں جا کے امتحان لوں کہ آپ کو مال زیادہ پیارا ہے یا اللہ زیادہ پیارا ہے. آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو اللہ زیادہ پیارا ہے, مال نہیں پیارا ہے. آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے, مجھے کیا لینا دینا آپ سے. یہ کہہ کے اب جو ان کی نظر ایک دفعہ جھپکی, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, میں وہ آدمی تھا, میں کچھ تھا, وہی دنیا چل رہی تھی, وہی پہلے کا سمندر تھا, وہی کیسی, وہی جنگل سائے سائے کر رہا تھا. یہ جناب ابراہیم کا پہلا امتحان تھا. دوسرا امتحان جان سے ہوا. دوسرا امتحان جان سے ہوا.
ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا,
جب ابراہیم نے بت شکنی کی تو کافروں نے جناب ابراہیم کے لیے سزا یہ تجویز کی کہ جس نے ہمارے خداؤں کی توہین کی ہے اور نہیں مانا ہے جس نے, اس کو آگ میں جلایا جائے. چلو یہ بھی طے ہو گیا اچھی طرح کہ دنیا والوں ہی نے یہ ڈسیشن لیا کہ جو ان کے اللہ کو نہ مانے وہ جلانے کا قابل ہے. اب اگر اللہ مشرکین کا جہنم کا عذاب پلٹ دے تو یہ تمہاری تجویز کی بھی ہے اللہ کی نہیں ہے. تمہاری تجویز کی ہوا ہے, آگ جلائی گئی ہے, جہنم تیار ہوا اور سب کچھ ہوا, جناب ابراہیم کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے, گوفن جس کو منجنیق کہتے ہیں عربی میں, ڈال کے گھما کے ان کو سیکا گیا. اور آدمی تو آدمی ملائکہ کی صفوں میں استراب ہونے لگا اور فرشتوں نے کہا کہ معبود کیا تیرا ایک سجدہ کرنے والا اور وہ بھی جل جائے گا؟ تو اللہ نے کہا میری طرف سے امانیت نہیں ہے, تم آگے چاہے جاؤ, میں نہیں روک رہا ہوں. تو یہی جبرائیل طلب کے آئے اور آن کے ابراہیم سے ملے, ایسے عالم نے کہ منجنیق سے نکل چکے تھے, آگ میں پہنچے نہیں تھے, اور کہا نبی خدا کوئی حاجت؟ دیکھیے غور کیجیے گا, ابراہیم خلیل کا وارث کیسا ہوگا سمجھیے گا, نبی خدا کوئی حاجت؟ ٹائم کم ہے, موقع نازک ہے, سکندوں سے کم کی بات ہے. جواب ہاں بھی صحیح نہیں, نہیں بھی صحیح نہیں. اگر کہہ دے حاجت تو اللہ کے ہوتے جبرائیل سے مانگی حاجت, اور اگر کہہ دے حاجت نہیں تو یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حاجت نہیں, بندے کو زور نہیں دیتا کہ حاجت نہیں. اب بڑی مشکل کہ خلیل اللہ کے جبرائیل سے کیسے مانگے, اللہ نے جبرائیل کو مشکل کشا تو بنایا نہیں ہے جو جبرائیل سے مانگ لے. ہاں یہ سمجھ لیجیے بات میں, کوئی کہے کہ اللہ کے ہوتے. ہاں کہ اللہ کے ہوتے جبرائیل سے مانگے تو مشکل کشا نہیں آئے, یا کہتے نہیں حاجت تو اس کے مزاج کو برا لگ جائے, یا ہماری شان ہے کہ ہم کہیں کوئی حاجت نہیں, تمہیں نزیت دیتا کہ تم کہو کوئی حاجت نہیں. وقت کم ہے, موقع نازک ہے, ہاں بھی صحیح جواب نہیں, نہیں بھی صحیح جواب نہیں, مگر ایسے ہی تو پھر بھی خلیل اللہ بنا دیا جاتا ہے. بات تم سے نہیں, یہ نہیں کہا حاجت نہیں, کہا تم سے نہیں. دونوں پہلو بچائے, پاس ہوئے امتحان میں صحیح جواب, اور جیسے ہی پاس ہوئے ویسے ہی ادھر سے آواز آئی آگ سے, جس نے اللہ نے جس اللہ نے آگ کو گرمی دی ہے اس کا آڈر آیا آج تک, یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو جا, یا نارو کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, یا سلام علی ابراہیم, اور ابراہیم کی سلامتی کا خیال رہے. 1400 برس سے قرآن ہے, 1300 برس تک مطلب نہیں سمجھ میں آیا تھا اس کا, اب سمجھ میں آیا جب سائنس نے ہم کو یہ بتایا کہ ٹیمپریچر مائنس میں بھی جاتا ہے اور مائنس میں جا کے کتنا جاتا ہے, مائنس 50 ہو جائے, مائنس 100 ہو جائے تو آدمی مر جائے گا. جیسے گرمی سے مرتا ہے ویسے آدمی سردی سے بھی مرتا ہے. کسی کو مائنس 50 میں ڈال دیجیے, ساری رگیں جم جائیں گی, خون جم جائے گا, سب جم جائے گا, برف ہو کے مر جائے گا, زندہ کہاں سے رہے گا. یا نارو کونی بردن, اے آگ ٹھنڈی ہو جا, کتنی ٹھنڈی ہو, کتنی ٹھنڈی ہو, ختم ہوئی جن کی, بس سلام علی ابراہیم, اتنی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم زندہ رہے. آگ ٹھنڈی ہو گئی, ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے. یہ دوسرا امتحان ہے. اب آئیے تیسرا امتحان. آج کی مجلس اسی مضمون پر ابھی تمام ہو جائے گی, اس لیے کہ وقت جواب دے رہا ہے, لیکن مضمون ابھی یہ کنٹینیو کرے گا کل بھی, اس لیے کہ مضمون میرا ابھی تمام نہیں ہوا ہے. مجلس تمام ہو جائے گی, مضمون زندگی رہی تو کل آگے بڑھے گا. تیسرا امتحان, پہلا امتحان مال سے, دوسرا امتحان جان سے, تیسرا امتحان اولاد سے. جب آدمی کی جان کا بنتی ہے تو مال پھینک دیتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دلی اسٹیٹ میں روپئے ہیں, کمپنی کا ریوالور اس میں رکھ دیا, کل لے جاؤ بھائی. جا تو جان کا صدقہ مال. لیکن اگر آپ اور آپ کا بیٹا ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اور وہ ریوالور لے کے آ گیا, تو کہا ایک کو مار ڈالوں گا, ایک کو جانے دوں گا, سب کس کو مارے وہ کس کو جانے دے, ان کا ہم کو مار لے اس کو جانے دے. اولاد کے موقع پر آدمی اپنے کو قربان کرتا ہے. اب یہ تیسرا امتحان جو ہے, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اصبح کا فن فرمادا کرا, اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے؟ اور بیٹا جواب دیتا ہے یا ابت فلمات عمر سکتے تو نہیں, ان شاء اللہ ہمیں صابرین, بابا جو حکم آئے بجا لائیے, ان شاء اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیے گا. عزیزوں, کبھی آپ سوچئے, کبھی آپ واقعے کو جلدی جلدی نہ پہنچا کیجیے. ہم جب قرآن شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں, اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. آپ کبھی سوچئے کہ تعبداج رحمانیت اور رحیمیت سے یہ بات میل کھاتی ہے کہ ایک بڈھا باپ اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے. یہ آڈر باپ کو کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے لڑکے کے گلے پر چھری پھیر ہو, کتنا سخت آڈر ہے, کتنا مشکل آڈر ہے, کتنا دشوار آڈر ہے. کیا یہ رحمان رحیم کے مزاج کے مطابق ہے آڈر کہ بوڑھا باپ اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ مگر عزیزان گرامی, فلسفہ امتحان سمجھیے کیا تھا, فلسفہ امتحان کیا تھا؟ یہاں محبت چل رہی تھی,
ہم زیادہ پیارے ہیں کہ اولاد زیادہ پیاری؟ پہلے امتحان میں یہ تھا کہ ہم زیادہ پیارے ہیں کہ مال زیادہ پیارا ہے، دوسرے امتحان میں یہ تھا کہ ہم زیادہ پیارے ہیں کہ جان زیادہ پیاری، تیسرے امتحان میں یہ تھا ہم زیادہ پیارے ہیں کہ اولاد زیادہ پیاری۔ جب ابراہیم نے آگے پٹی باندھ کے چھری چلا دی تو ثابت ہو گیا کہ تو زیادہ پیارا ہے، اولاد نہیں پیاری۔ اللہ کو بیٹا نہیں چاہیے تھا، فوراً دنبا آ گیا، ابراہیم کامیاب ہو گئے۔ بس عزیزوں، مجلس آج یہی پر تمام ہوگی، لیکن دو منٹ کے ایک مضمون کے بعد حسین ابراہیم خلیل اللہ کے وارث ہیں۔ ابراہیم کے امتحانوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایسا لگا جیسے ان کی بندیاں چلی جائیں گی اور لے جائے گا وہ، مگر بالکل آخر وقت میں بندیاں واپس مل گئیں۔ ایسا لگا کہ اب یہ آگ میں گر کے جل جائیں گے، اور ہم ہی کو نہیں ملائکہ کو بھی ایسا لگا، مگر بالکل آخر وقت میں جان بچ گئی۔ ایسا لگا کہ اسماعیل کا گلا کٹ جائے گا، مگر بالکل آخر ٹائم میں اسماعیل واپس مل گئے۔ یہ ابراہیم کے امتحان ہیں، لیکن جب حسین کے امتحان ہوتے ہیں تو حدیث قبول ہوتے جاتے ہیں، حدیث قبول ہوتے جاتے ہیں۔ بس اس مضمون کو سن لیجئے ایک منٹ میں، اور دو منٹ مسائل پڑھ کے وقت کے اندر میں لکھ تمام کر دوں گا۔ عزیزان گرامی، یہ میرے بیان کی بڑی نازک منزل ہے، اس لیے کہ ذرا سا پیر ادھر ادھر ہو تو جو بڑے لوگوں کی باتیں ہیں ذرا سنے میں پھنس جاؤں، لیکن میں بھی ایسی مثال ڈھونڈ کے لایا ہوں کہ انشاءاللہ اس نازک منزل سے کامیاب گزر جاؤں گا۔ دیکھیے، آپ کو اپنا 5 برس کا بچہ بھی پیارا ہوتا ہے۔ جو لوگ یہاں صاحب اولاد بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ جن کے بچے جوان ہو گئے ہیں، وہ مخاطب ہوں۔ آپ کو اپنا 5 برس کا بچہ بھی پیارا ہے، اور آپ کو اپنا 30 برس کا لڑکا بھی پیارا ہے۔ جب وہ 5 برس کا تھا، جب بھی آپ کا دل و جان تھا، اور جب وہ 30 برس کا ہو گیا، جب بھی آپ کا روح و جان ہے۔ محبت میں پیار میں فرق نہیں، مگر کیا ایسا نہیں ہوا کہ بچپن میں آپ اس کے لیے مٹھائی لے کے آئے اور آپ نے اس کو مٹھائی کا ڈبہ دیا، مگر اچھے گھرانے کے لوگ بچپنے سے اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر اچھی عادتیں پڑھیں اور بری عادتوں سے وہ بچیں۔ تناخوری ایک بری عادت ہے، اور بات پہ کھانا ایک اچھی عادت ہے۔ جب آپ کا بچہ بیٹھا مٹھائی کی گلی کھانے کے لیے، ہاتھ بڑھایا اس نے اور مٹھائی کی گلی نیچے تک لے گیا، تو آپ نے کہا لاؤ بیٹے ہمیں کھلاؤ، اور اس نے وہ مٹھائی کی ڈلی آپ کو دے دی۔ آپ کے ہاتھ میں مٹھائی کی ڈلی ہے، چہرہ بچے کے آنکھیں بچے کے چہرے پر ہیں، آہستہ آہستہ منہ کھول کے منہ کی طرف لیے جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں بچے کے چہرے پر غم تو نہیں ہے، غصہ تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، بیٹا کوئی بات نہیں ہے، وہ خوش ہے۔ منہ گھول کے اچھی خاصی ڈلی مجھ کے اندر تک گئی، ایسا لگا کہ بس دوسرے سیکنڈ کھا جائیں گے، اور پھر ہاتھ اسی طرح بڑھا دیں گے، بیٹا کھائے ہم نہیں کھائیں گے۔ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہر صاحب اولاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ 5 برس کے سن میں آپ کا اپنے بچے کے ساتھ طرز عمل تھا، لیکن یہی لڑکا جب 30 برس کا جوان ہو گیا، آج کے لیے کھانا لایا تو آپ نے خوشی خوشی کھایا, آج کے لیے کپڑے لایا تو آپ نے پہنے, آج کے لیے تحفہ لایا تو آپ نے قبول کیا. اس وقت کی محبت تھی, اس وقت کی محبت ہے. وہ بچپن تھا جب آپ نے واپس کر دیا, یہ جوانی بھی جب آپ نے قبول کر دیا. شاید یہی مسئلہ تھا, ابراہیم کے زمانے میں عبدیت کا بچپن تھا, حسین کے وقت عبدیت کی جوانی. اب حدیے دیے جا رہے ہیں, قبول ہو رہے ہیں. عاشورہ محرم ہے, قربانی کا بازار گرم ہے, صبح سے شام تک شہادتیں ہوتی رہی, حسین لاشوں کا لاشیں لاتے رہے, کبھی دوستوں کے لاشیں لائے, کبھی دل کے ٹکڑوں کے لاشیں لائے, عزیزوں کے لاشیں لائے, حبیب کی میت لگائے تو یہ کہتے ہوئے تھے کہ عزیز تم جلو میں بھی آ رہا ہوں. قرآن مجید کی آیت پڑھتے روتے رمین ہن من کدا نسبہ من ہن من منتظر ہما بدلو تبدیلا, اور عباس کی میت پہ گئے تو وصیت کے مطابق روتے روتے بھیا اب تمہارے جانے سے وہ آگے سو گئیں, یہ تمہاری وجہ سے جاگتی نہیں, اور اب وہ آنکھیں جاگیں گی جو تمہاری وجہ سے سوتی تھیں. علی اکبر کے لاشے پہ گئے کہ مرک سے کہا یا بنیا لقد استرحتم من کر دی دنیا, اے بیٹا دنیا کی سختیوں سے جھوٹ گئے اور اپنے باپ کو اکیلا چھوڑ گئے. اللہ اللہ, حسین کے حدیے قبول ہو رہے تھے, حسین کے چہرے کا اطمینان بڑھ رہا تھا, اطمینان قلب میں اضافہ ہو رہا تھا. مسجد و مجلس تمام ہے, سب سے آخر میں سب سے ننھے لال کو لائے. جب علی اصغر کو لے کے چلے ہیں تو ادا کا دامن اڑائے ہوئے تھے, لوگ سمجھے قرآن لا رہے ہیں, مگر جب بلندی پہ پہنچے اور ابا کا دامن ہٹایا تو کہا اگر میں خطا وار ہوں تو یہ بچہ تو بے خطا ہے, اسے پانی پلا دو. انسانیت تاپ رہی تھی, شرافت کے پسینے آ رہے تھے, آدمیت کا دم رک رہا تھا. حسین کے ہاتھوں پر اندھا علی اصغر سوکھے ہوتے پر زبان پھیر رہا تھا. کیا کربلا کے لشکر میں کوئی صاحب اولاد نہ تھا؟ کیا کوئی صاحب دل نہ تھا؟ باپ ہاتھوں کا بیٹے کے لیے کھڑا تھا, ماں در خیمہ پر انتظار میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی میرے بچے کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھا کے نہیں. پانی تو نہ آیا, فرمولا کی کمان کر دی, علی اکبر کا گلا نشانہ بنا, حسین نے فرین چلو بنایا, علی اکبر کو کلوجے سے لگایا, ماں نے دیکھا آواز دیا بنیا انسلو کا یہ رہا میرے لال چاہتے رہے اسے بچے.